امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا ہزار واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إرشاد إلهي هو کہ بے شک ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک پیغمبر کو ایک رسول کو اس پیغام کے ساتھ ان اعبد اللہ خدا کی عبادت کرو واجتنب الطاغوت اور طاغوت سے خدا کے سامنے سرکشی کرنے والوں سے طغیان کرنے والوں سے دوری اختیار کرو. اس پیغام کے ساتھ ہم نے ہر نبی کو بھیجا ہر امت میں الی کل امت رسولا ہر قوم کے پاس ایک رسول ہم نے روانہ کیا. یہ توحید در عبادت ہے. توحید کے اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ انسان عبادت میں موحد ہونے کی ضرورت ہے. صرف خدا کی عبادت کرنا غیر خدا کی عبادت نہ کرنا. اگر خدا کی عبادت بھی نہیں کرتا ہے خدا کی عبادت کے بھی قائل نہیں ہے غیر خدا کی عبادت کے بھی قائل نہیں ہے تب بھی کافر اور مشرک ہے. اگر خدا کی بھی عبادت کرتا ہے غیر خدا کی بھی عبادت کرتا ہے تب بھی کافر اور مشرک ہے. صرف خدا کی عبادت کرنا ہے غیر خدا کی عبادت نہیں کرنا ہے. یہ وہ پیغام ہے جس کے ساتھ خدا نے ہر نبی کو روانہ کیا ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ انہیں حکم نہیں ہوا مگر یہ حکم ہوا کہ خدا کی عبادت کرو خلوص کے ساتھ. خلوص یعنی خالص خدا کی عبادت کرو غیر خدا کو اس میں شریک مت ٹھہراؤ. اطاعت کو عبادت کو خدا کے ساتھ مختص کرو غیر کو اپنے نفس کو بھی شامل نہ کرو. تو اس حوالے سے توحید کے اقسام میں سے یہ کہ ہم عبادت خدا کریں اور اس میں موحد ہو. عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت وہ توحید در عبادت وہ اہم مورد ہے کہ اس سے بہت سے لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. مسلمانوں کے قتل عام کرانے کے لیے قتل عام کو جائز قرار دینے کے لیے اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے توحید بے عبادی کو استعمال کرتے ہیں. دوسرے کو اس کے ذریعے مشرک قرار دیتے ہیں. تو عبادت کا معنی عربی زبان میں آخر درجہ حاضر ہونا تسلیم ہو جانا. ذلیل ذلیل کا معنی وہ اردو والا نہیں ہے کہ برا ہو یعنی بالکل ذلیل عربی معنی میں متواضع رام ہو جانا. آخر درجہ صرف نرم ہونا نہیں آخر درجہ نرم رام تسلیم سر خم سر تسلیم خم کرنا آخر درجہ اس کو عبادت کہتے ہیں عربی لغت میں عربی زبان میں. اس لیے سجدہ عبادت کا ایک اہم مصداق ہے کیونکہ انسان اپنے پیشانی کو مٹی پر رکھتا ہے. زمین جس کے اوپر چلتا ہے اسی پر پیشانی رکھنا انتہائی خاکساری عاجزی اور انتہائی اعلان ہے آخری درجہ کا اعلان ہے کہ خدایا تیرے سامنے میں اپنے آپ کو خاک ریز کرنے کے لیے، خاک نشین کرنے کے لیے، اپنا آپ کو مٹی کے برابر کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ عبادت کا عربی زبان میں معنی، لیکن یہ بات مد نظر رکھے کہ بہت سے الفاظ جو عربی زبان میں استعمال ہوا ہے، بعد میں اسلام جب آیا، آپ جانتے ہیں ہزاروں سال پہلے سے عرب عربی علاقوں میں رہ رہے تھے، عربی زبان وجود میں آ چکی تھی. ہزاروں سال کے بعد نبی خاتم کا ظہور ہوا، آپ نے اعلان نبوت کی، قرآن نازل ہوا. تو عربی زبان پہلے سے تھی، قرآن بعد میں نازل ہوا، تو قرآن عربی زبان کے مطابق نازل ہوا. تو اس کی روشنی میں یہ دیکھنا ہے، قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہی عربی زبان کا معنی ارادہ کیا ہے یا کوئی اور معنی ارادہ کیا ہے؟ قرآن نے جن الفاظ کو استعمال کیا ہے اس سے وہی معنی ارادہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے، جو عرب سمجھتے ہیں عربی زبان میں، یا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے دوسرا معنی ارادہ کیا ہے؟ یہ ایک بحث ہے علم اصول میں، حقیقت شریعہ کے نام سے. اس کی بہت سی مثالیں بھی ہیں. فرض کیجیے صلاۃ، عربی زبان میں دعا کے لیے عربوں نے وضع کیا تھا، صلاۃ دعا. لیکن قرآن میں صلاۃ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، کچھ تبدیلی آ گئی. صوم، اپنے آپ کو روکنا، امساک کے معنی میں اپنے آپ کو روکنا. لیکن قرآن میں صوم کس معنی میں استعمال ہوا؟ اپنے آپ کو قصد قربت کے ساتھ صبح سویرے سے غروب، صبح کے طلوع فجر سے مغرب تک اپنے آپ کو روکنا. ہر روکنے کو صوم، عربی زبان میں ہر قسم کے روکنے کو صوم کہتے ہیں، لیکن قرآن نے اس کو ایک خاص معنی میں استعمال کیا. یا حج، قصد کرنا، ارادہ کرنے کے معنی میں ہے. لیکن قرآن نے حج کس کا نام رکھا؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا خانہ خدا کو، وہ بھی کب؟ ذی الحج کے 9 سے لے کر 11-12 تک، یہ چند دن حج کیا دیا ہمیں، اس سے پہلے عمرہ ہے. تو دیکھ رہے ہیں کہ یعنی قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بعض اوقات بعض الفاظ ایسے ہیں کہ اسی معنی میں باقی نہیں رہا. اہل بیت عربی زبان میں خاندان کے معنی میں، لیکن پیغمبر نے کیا کیا؟ ایک کسا لایا، ایک چادر، اس چادر کے اندر 5 ہستیوں کو اپنے ساتھ، 4 اور ہستیاں جناب مولا، جناب سیدہ، جناب حسنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس کے اندر جمع کیا. جمع کرنے کے بعد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت. حضرت ام سلمہ، جناب عائشہ، روایت متعدد ہے، عائشہ کی طرف سے بھی، ام سلمہ کی طرف سے بھی، ایک روایت نہیں، شیعہ سنی دونوں کے حوالے سے. خود اس حدیث کے ساتھ کوئی جائے شک نہیں ہے، مسلم احادیث میں سے ہے. اختلاف جو کرتے ہیں، جو مشہور ہماری جو ہم روایت پڑھتے ہیں، ادھر کیا نام ہے، عن فاطمہ، عن جابر، عن فاطمہ، عن رسول اللہ، یہ انہ جاء مثلا، تو یہ اس روایت میں اختلاف کرتے ہیں. لیکن خود اصل یہ جو لب لباب ہے، جو جان ہے اس حدیث کی، کیا کہ نبی نے پنجتن کو جمع کیا اس کسا کے اندر، اس چادر کے اندر، اور پھر یہ دعا کی اور آئے تطہیر نازل ہوئے. اس میں کوئی اختلاف کی چیز نہیں ہے، سب مانتے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت کے عربی زبان میں معنی جو بھی ہو، لیکن پیغمبر نے فرمایا میں جب اہل بیت کہتا ہوں، میرے اہل بیت سے مقصد صرف یہ ہے. تو ان میں سے ایک لفظ عبادت، عبادت عربی زبان میں آخر درجہ، سر تسلیم خم ہونا، تسلیم ہو جانا، خاضع ہو جانا کسی کے سامنے، اس کو عبادت کہتے ہیں. اسی لیے غلام کو عربی زبان میں عبد کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آقا کی تمام باتوں کو مانتا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے. عبد. بندے خدا کو بھی عبد کہتے ہیں، غلام کو بھی عبد کہتے ہیں. عبد وہی عبادت سے ایک ہی مانتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر عربی زبان میں یہ معنی ہے، لیکن اسلام نے اس معنی میں استعمال نہیں کیا ہے، ایک شرط بڑھا دیا ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جس کے سامنے آپ سر پہ سجود ہو جاتے ہیں، جس کے سامنے آخر درجہ اظہار خضوع، کوچکی کا اظہار، حقارت کا اظہار کرتے ہیں، اس ہستی کو خدا سمجھ کر، خدائی صلاحیتوں کا مالک سمجھ کر اس کے سامنے اس طرح سے جھکیں گے، یہ عبادت ہے، ورنہ عبادت نہیں. بس لغوی معنی کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. وہابیوں کی اشتباہ ایک یہی ہے، صرف لغت کی طرف دیکھا ہے. آپ قرآن میں دیکھیے حضرت یوسف نے کیا فرمایا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. تاویلیں چھوڑ رہے ہیں، عربی ادب کے مطابق، علم اصول، علم بلاغت، علم لغت کے مطابق اس آیت کا معنی کیا ہے؟ آیت کا معنی، آیت کا معنی کہ یہ 11 ستارے اور شمس و قمر نے میرے لیے سجدہ کیا، لی یعنی میرے لیے سجدہ کیا. فرشتوں سے کیا حکم دیا خدا نے، فرمایا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو لآدم، آدم کے لیے. لام، یہ لام جارہ جو عربی زبان ہے، اس کے لیے سجدہ کرو، آدم کے لیے. آپ دیکھیں خدا کے لیے جب کہا ہے، خدا کے لیے سجدہ کرو، کیا کہا؟ اسجدوا للہ. قرآن میں مختلف مقامات پر کیا ہے؟ اسجدوا للہ. خدا کے لیے بھی جب کہتے سجدہ کرو، یہی لام استعمال کرتے، اسجدوا للہ. جب آدم کے لیے سجدے کی بات ہوئی تب بھی اسجدوا لآدم. جب حضرت یوسف کے لیے سجدے کی بات ہوئی رأیتهم لی ساجدین، یہی لفظ ہے. جبکہ یہ کیا ہوا؟ شرک نہیں ہوا. یہاں پر حضرت یوسف، حضرت یعقوب خدا کے نبی ہیں، یہ عمل انجام پایا، کوئی اعتراض نہیں ہوا. حضرت آدم کے لیے سجدے کا حکم خدا نے دیا. کچھ لوگ تاویلیں کرتے ہیں، لیکن عرض کرتا ہوں تاویلوں کی گنجائش نہیں. آپ عربی ادب کے مطابق کلام کا جو معنی ہے وہی لینا چاہیے. اگر فرضاً احادیث ہو، وہ احادیث جو قرآن کے ساتھ ٹکراتی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، تو ان احادیث کو لینا ہے جو قرآن کے برابر ہے. تو یہاں پر اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے صرف سجدہ کرنا آخر درجہ کے، آخر درجہ تسلیم ہو جانا، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ جس ہستی کے سامنے آپ حاضر ہو جاتے ہیں، سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں، جس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اس کو معبود سمجھ کر، خدا سمجھ کر، یا خدائی طاقت کا مالک سمجھ کر اس کے سامنے اگر جھکتے ہیں، تو پھر یہ عبادت ہے اور شرک ہے، ورنہ عبادت نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے. حضرت آدم کے لیے سجدہ کا حکم دیا خدا نے، حضرت یوسف کے لیے، حضرت یعقوب تک، قرآن یہی ہے، شمس و قمر سے مراد حضرت یعقوب اور ان کی زوجہ، سجدہ کیا سب نے. اس شریعت میں، سابق شریعتوں میں سجدہ حرام نہیں تھا. یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، تکریم، عزت، تجلیل کا سجدہ ہے، غیر اللہ کے لیے عزت کے طور پر. جس طرح ہم جھکتے ہیں ابھی رکوع، خدا کے لیے رکوع کرتے ہیں، کس نیت سے؟ خدا سمجھ کر. لیکن ویسا بھی ہمارے ہندوستان کے آداب میں یوں جھکتے ہیں، تو یہ اب اس کو صرف عزت کے طور پر ہم یوں جھکتے ہیں، عزت کی نیت سے، احترام کی نیت سے. تو سجدہ حضرت یوسف کے لیے یا خدا یا حضرت آدم کے لیے ہوا ہے تعظیم کے لیے، احترام کے لیے، ان کو خدا سمجھ کر سجدہ نہیں ہوا. اسی لیے خدا نے حکم دیا، شرک بھی پیش نہیں آیا, کوئی مشرک بھی نہیں ٹھہرا, بلکہ سجدہ نہ کرنے والے شیطان مشرک ہو گیا, سجدہ کرنے والے فرشتے موحد ہو گئے. احمد غزالی امام غزالی کے بھائی, تھوڑا سا دشمن ہے مذہب حق ہے, وہ کہتا ہے کیونکہ عرض کیا دشمنی کا یہ اثر ہے, شیطان کو کہتا ہے امام الموحدین, مولا امیر المومنین کے القاب میں سے ایک لقب کیا ہے امام الموحدین, اہل توحید کے امام, وہ شیطان کو کہتا ہے امام الموحدین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو اتنا باغیرت کہ خدا کے کہنے کے باوجود شیطان کے سامنے آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اگر یہ معیار ہو تو اصلی مسلمان اصلی موحد شیطان ہونا چاہیے. معیار خدا کے سامنے جھکنا, حکم خدا کو ٹھکرانا مشرک ہونے کی علامت ہے. تو یہ بات واضح ہے کہ سجدہ عزت کے لیے احترام کے لیے اگر کسی کے لیے کرے یہ عبادت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود شریعت اسلامی نے مذہب حق اہل بیت نے غیر خدا کے لیے سجدہ کو حرام قرار دیا ہے. غیر خدا کے لیے سجدہ حرام ہے. حرام ہونا الگ ہے, مشرک ہونا الگ ہے. فرض کے جھوٹ بولنا حرام ہے, آدمی کو قتل کرنا حرام ہے, خلاص حرام اپنی جگہ پر, غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے لیکن مشرک نہیں ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف کے لیے حضرت آدم کے لیے سجدہ کیا گیا. بس یہ اس قرآنی دلائل سے معلوم ہوا کہ صرف تواضع کرنا, خاک سالی کرنا, عاجزی کرنا, سر تسلیم خم کرنا عبادت نہیں ہے. قرآن ارشاد ہوتا ہے بچوں اس کو حکم ہوتا ہے وَاخْفُضْ لَهُمَا جِنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, تم اپنے والدین کے سامنے نرم ہو جاؤ, ذل ذلت کے, نرمی کے, تواضع کے, خاک سالی کے اپنے پروں کو بچھاؤ, یعنی والدین کے سامنے کیا کرو انتہائی خاضع ہو جاؤ. یہ حکم ہے خاضع ہونے کا, بچوں کو حکم ہے والدین کے سامنے. مسلمانوں سے کہا ہے کہ پیغمبر کے سامنے تو اپنی آوازیں بلند نہ کرو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا یجہر, پیغمبر کے آواز سے بلندر اپنی آواز نہیں کرنا ہے, بلکہ پیغمبر کے سامنے علل اعلان بات, جہرن بات, بلند آواز بات بھی نہیں کرنا ہے. اگرچہ پیغمبر کی آواز سے تمہاری آواز بلند بھی نہ ہو جائے, لیکن اونچی آواز میں بات پیغمبر کے سامنے بھی نہیں کرنا ہے, اتنی عزت رکھنا ہے. قرآن اسی طرح سے فرماتا ہے تو عزرو, پیغمبر کی عزت کرو, پیغمبر کی مدد کرو اور عزت کرو. بس عزت کرنا, تواضع کرنا یہ حکم ہے, یہ کوئی عبادت نہیں ہے. اب یہاں پر عرض کیا, بس یہ جو عام وہابیت کہتے ہیں کہ آپ جو زیارتوں کے لیے جاتے ہیں عزت کرتے ہیں, یا اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو جاتے ہیں تو وسیلہ بناتے ہیں, یہ سارے کے سارے شرک ہیں, کیونکہ آپ ان کے سامنے کیا ہے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں. پتہ چلا صرف عاجزی کے اظہار شرک نہیں ہے, ورنہ خود خدا نے فرشتوں کو حکم دیا ہے آدم کے سامنے جھک جاؤ. تو اہل بیت کو وسیلہ قرار دینے میں کیا حرج ہے؟ عجیب بات یہ ہے کہ صرف شیعوں کو نہیں, اہل سنت کو بھی کافر سمجھتے ہیں. اس کافر سمجھنے میں کوئی فرق نہیں ہے اس مکتب والوں کے پاس, شیعوں کو بھی کافر سمجھتے ہیں, سنیوں کو بھی کافر سمجھتے ہیں, جو بھی وسیلے سے متوسل ہو جاتا ہے اس کو کافر سمجھتے ہیں. وسیلے سے متوسل ہونے کو کیوں کافر سمجھتے ہیں؟ آپ خود دیکھیے, مادی وسیلوں سے متوسل ہونے کو کوئی کافر نہیں سمجھتا. دیکھیں آدمی بیمار ہو جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے شفا پانے کے لیے, ڈاکٹر کے پاس جانے کو کوئی کفر شرک نہیں سمجھتے, ٹھیک ہونے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, دوائی لیتا ہے, دوائی کھاتا ہے, پیتا ہے شفا پانے کے لیے. دوائی وسیلہ ہے شفا پانے کے لیے, ڈاکٹر وسیلہ ہے شفا پانے کے لیے, گاڑی وسیلہ ہے آپ کسی جگہ پر جانے کے لیے, کھانا وسیلہ ہے جسم میں طاقت پیدا کرنے کے لیے, بھوک مٹانے کے لیے, پانی وسیلہ ہے سیرابی کے لیے اور جسمانی ضرورت پورا کرنے کے لیے. مادی وسیلوں سے فائدہ اٹھانے کو آپ شرک نہیں سمجھتے, روحانی وسیلوں سے فائدہ اٹھانے کو شرک سمجھتے, کیسی بات ہے؟ اگر وسیلے سے استفادہ کرنا شرک ہے تو دونوں شرک ہونا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, خدایا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں, صرف تیری عبادت کرتے ہیں. یہ ایاک نعبد بھی توحید در عبادت کی ایک دلیل ہے, ایاک صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. کہتے ہیں اس آیت کے روح سے آپ غیر اللہ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے. جب ان سے کہا جاتا ہے اگر ایسی بات ہے تو آپ کیوں ڈاکٹر سے مدد لیتے ہیں, دوائی سے مدد لیتے ہیں, کھانے سے مدد لیتے ہیں, پینے سے مدد لیتے ہیں, گرمی لگ جائے تو پنکھا اے سی وغیرہ سے مدد لیتے ہیں, مادی ذریعوں سے مادی وسائل سے مدد کیوں حاصل کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, مافوق الاسباب مدد حاصل نہیں کرنا چاہیے غیر خدا سے, ماتحت الاسباب مدد حاصل کر سکتے ہیں. یعنی اگر مادی اسباب ہے ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں, لیکن اگر مادی اسباب نہیں ہے, بیمار ہے, شفا پانے کے لیے جو اسباب ہے وہ کیا ہے, ڈاکٹر ہے, دوائی ہے, اس سے مدد حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, شرک نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر دوائی کے بغیر کسی ولی اللہ سے کہتے ہیں, نبی سے کہتے ہیں, امام سے کہتے ہیں میرے اس بیمار کو ٹھیک کرو, وہ ارادے سے ٹھیک کرے, نہ دوائی نہ چیک اپ کچھ بھی نہیں ہے, ارادے سے ٹھیک کرے, تو یہ شرک ہے. لیکن سوال یہ کہ اس آیت کے کس ٹکڑے سے آپ کے سمجھ میں آیا مادی وسیلوں سے مدد لینا شرک نہ ہو, روحانی وسیلوں سے مدد لینا شرک ہو؟ آیت کے کس ٹکڑے سے سمجھ میں آیا؟ ایاک نستعین, خدایا صرف تجھ سے مدد لیتے ہیں. اگر صرف تجھ سے مدد لیتے ہیں, پانی سے, کھانے سے, دوائی سے, استاد سے, کسی چیز سے مدد نہیں لینا ہے, تو پھر کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیوں آپ اس آیت سے سمجھتے ہیں معنوی وسیلوں سے مدد نہیں لینا چاہیے, مادی وسیلوں سے مدد لینا چاہیے؟ یہ کہاں سمجھنا ہے, یہ پہلا سوال ہے. اگر آپ کی دلیل یہی آیت ہے, اس آیت میں تو منع کیا ہے صرف خدا سے مدد لینا ہے, لیکن خود خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم مدد لے لو, استعینوا بالصبر والصلاة, تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. صبر اور نماز خدا ہے یا غیر خدا ہے؟ صبر اور نماز معنوی اور روحانی وسیلہ ہے, وسیلوں سے مدد لینے کا حکم دیا ہے خدا نے. مادی وسیلے سے مدد لینے کا حکم دیا ہے, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, تم کفار کے لیے جتنی طاقت تیار کر سکو تیار کرو تاکہ کفار کو ڈرا سکو. مادی وسیلے سے مدد حاصل کرنے کے لیے خدا نے حکم دیا ہے, معنوی وسیلے سے بھی مدد حاصل کرنے کے لیے خدا نے حکم دیا ہے. اگر نستعین کا کچھ معنی آپ کے سمجھ میں آنا پڑے گا, سارے آیات کو ساتھ رکھ کر ایک دوسرے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے, خدا یا صرف تجھ سے مدد لیتے اس کا مطلب کیا ہے. تو اگر نستعین, خدا یا صرف تجھ سے مدد لیتے ہیں, تو ابھی ہمیں نے ڈاکٹر سے مدد لی شفا پانے کے لیے, دوائی سے مدد لی. روایات میں ہے ایک آدمی بیمار تھا, مسلسل دعا کرتا تھا خدا کی درگاہ میں, خدا مجھے شفا عطا کرے. خدا نے اس علاقے کے نبی پر وحی نازل کی, جا کر اس بیمار سے کہہ دو جب تک فلان حکیم کے پاس جا کر اپنی دوائی اپنا علاج نہیں کراتا ہے تب تک اس کو شفا نہیں دوں گا. وسیلے کو خدا نے وسیلہ بنایا ہے. دیکھیے آپ یہاں سے گھر جائے آنکھیں بند کر کے جا سکتے ہیں, آنکھیں وسیلے ہیں دیکھنے کے لیے, خدا نے بنایا ہے. اگر آنکھوں کے وسیلے سے آپ گھر پہنچ گئے, پاؤں کے وسیلے سے اگر آپ گھر پہنچ گئے, ہاتھ کے وسیلے سے کام کرتے ہیں, لقمہ اٹھاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو ان وسیلوں سے مدد حاصل کرنا شرک ہے؟ ان وسیلوں کو وسیلہ بنانے والا خدا ہے. اگر میں نے ڈاکٹر سے مدد حاصل کر کے شفا حاصل کی، در حقیقت خدا ہی سے شفا حاصل کی ہے۔ ڈاکٹر کا خالق، دوائی کا خالق، اس کو شعور دینے والا، زندگی دینے والا، سب کچھ خدا ہے۔ بس یہ قرآن میں ہے جنود ربی، کائنات خدا کے سپاہی ہے۔ اگر ڈاکٹر کام کرتا ہے، اگر ہوا چل رہی ہے، اگر جڑی بوٹیاں ہیں، اگر دوائیاں ہیں، یہ سب کے سب خدا کے سپاہی ہیں۔ ان سے مدد حاصل کرنا خود بخود خدا سے مدد حاصل کرنا ہے، خدا کے مقابل میں نہیں ہے، یہ خدا کے کارندے ہیں۔ تو خدا کے مادی کارندوں سے، مادی وسیلوں سے مدد حاصل کرنا شرک نہ ہو، خدا کے روحانی وسیلوں سے مدد حاصل کرنا شرک ہو۔ خود قرآن فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تم خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وَابْتَغُوا، ڈھونڈو، طلب کرو، تلاش کرو، إِلَيْهِ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ طلب کرو۔ وسیلہ عمل صالح بھی ہے، اعتقاد صحیح بھی ہے، اور انبیاء اور ائمہ بھی ہے، وسیلہ سب کے سب وسیلہ ہے۔ آپ خدا تک جانا چاہیں، آپ کا عقیدہ صحیح ہونا پڑے گا، آپ کا عمل صحیح ہونا پڑے گا، اور عظیم ہستیوں سے مدد حاصل کرنا پڑے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایاک نستعین کا معنی ہے خدا یا ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر میں مولا امیر المومنین سے مدد مانگتا ہوں، اگر خدا نہ چاہے، علی کو یہ مقام دینے والا کون ہے، یہ عظمت دینے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ علی کی محبت میرے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ اور میرا ایمان ابھی تک باقی کیوں ہے؟ خدا کی وجہ سے۔ اگر خدا نہ چاہے، ہو سکتا ہے اسی وقت میں مر جاؤں، علی سے مدد حاصل کرنے کا موقع ہی مجھے نہ ملے، اگر خدا نہ چاہے ممکن ہے میں گمراہ ہو جاؤں، اگر خدا نہ چاہے ممکن ہے میں سوچ نہ سکوں، بول نہ سکوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، وسیلوں کو وسیلہ بنانے والا خدا ہے، وسیلوں کے دامن سے متمسک ہونے کی صلاحیت پیدا کرنے والا خدا ہے۔ تو در حقیقت وسیلوں سے مدد لینے والا در حقیقت خود خدا سے مدد لیتا ہے۔ وہابیوں کے بھول یہاں پر ہے، وہ سمجھتے ہیں سارے انسان جو ہے خدا کے مقابل میں مستقل موجودات ہے، آپ یا خدا سے مدد لیں گے یا ان سے، اگر ان سے مدد لیا تو خدا سے مدد نہیں لیا ہے۔ یعنی انسان کو خدا کا برابر ٹھہراتا ہے، نبی کو امام کو خدا کا برابر ٹھہراتا ہے، اسی لیے نبی امام سے مدد لینے والا، خدا سے مدد نہیں لے رہا۔ یہ خود مشرکانہ عقیدہ ہے۔ شہید مرتضیٰ مطہری کی جو توحید کی کتاب ہے، اس میں آپ دیکھیے، چھوٹی سی جو کتاب ہے، یہ عقیدہ خود مشرکانہ عقیدہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نبی امام سے مدد حاصل کیا، یہ خدا کے مقابل میں ہے، بس خدا سے آپ نے مدد حاصل نہیں کی، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ نبی امام بھی خدا کے سپاہی ہے، خدا کے نمائندے ہیں، تو ان سے مدد حاصل کرنا خود خدا سے مدد حاصل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں اسی ملک میں اپنے ایک مشکل کے لیے پولیس سے مدد لیں گے تب بھی حکومت سے مدد حاصل کر رہے ہیں، جج سے مدد لیں گے تب بھی حکومت سے مدد حاصل کر رہے ہیں، فوجی سے مدد لیں گے تب بھی حکومت سے مدد حاصل کر رہے ہیں۔ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں، اس سسٹم کے اعلیٰ مقام پر اللہ تعالیٰ ہے، باقی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہے، ان سے مدد مانگنا خود خدا سے مدد مانگنا ہے، جدائی نہیں ہے، سسٹم اس طرح ہے۔ یہاں پر تو دیکھیں آپ، شفا پانے کے لیے آپ کے پاس دو راستہ ہے، ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے شفا پائیں گے، دوسرا دعا کریں گے شفا پائیں گے، یہ دو راستہ، دونوں راستہ الہی ہے۔ دعا معنوی ذریعہ ہے، مقصد تک پہنچنے کے لیے معنوی ذریعہ ہے، اور ڈاکٹر مادی ذریعہ ہے، دونوں ذریعہ آپ کے سامنے کھلے ہیں۔ مطلب یہ کہ خدا کا دست بستہ نہیں ہے، خدا بغیر مادی اسباب کے بھی شفا دے سکتا ہے۔ دعا معنوی سبب ہے، روزہ معنوی سبب ہے، ایمان معنوی سبب ہے، توکل معنوی سبب ہے، متمسک ہونا بے دامن اہل بیت معنوی سبب ہے۔ تو اس میں کیا کیوں فرق قائل ہوتے ہیں؟ ہاں یہ اگر کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں یہ وسیلہ نہیں ہے، یہ دوسری بات ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ
آپ نبی یا امام کے دامن سے متمسک ہو جائیں گے,
آپ مشرک ہو گئے کیونکہ آپ نے غیر خدا سے مدد لی ہے. حقیقت میں یہ غیر نہیں ہے, یہ خدا کے نمائندے ہیں. آپ کی غلط فہمی, عجیب عالم ہے فلسفہ کے عالم میں اور مسلمانوں کے اس علمی تاریخ کے عالم میں. ایک گروہ کہتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں, صوفیوں کے گروہ. آپ کہیں گے دوسرا موجود ہے تو وہ مشرک ہے, خدا ہی موجود ہے کوئی اور موجود نہیں ہے. اس سے زیادہ اس کی میں تشریح نہیں کرتا ہوں کیونکہ پیچیدہ گفتگو ہے. دوسرے گروہ کہتے ہیں جو معتزلہ ہے, کہتے ہیں کہ جو اسباب ہے وہ صوفی سب مستقل مؤثر ہے. خدا نے جیسے آپ نے گھڑی, ایک انجینئر نے گھڑی بنائی, بنانے کے بعد جب چلنے لگی اب انجینئر سے وابستہ نہیں, خود چل رہی ہے. بلڈنگ ہے جس نے بنائی, اس کے بعد وہ ممکن ہے مر گیا ہو تب بھی بلڈنگ ہے. تو خدا کائنات کے بنانے والا, اس کے بعد یہ خود چل رہا ہے, خود یہ اسباب یہ وسیلے خود ہی صوفی سب مؤثر ہے کائنات میں. یہاں خدا صرف, خدا نے صرف ان کو خلق کیا, اس سے زیادہ نہیں. یہ معتزلہ ہے, یہ تفویض کا عقیدہ ہے, منحرف عقیدہ ہے, یہ بھی ابھی تقریباً ختم ہے. اور تیسرے گروہ جو اشاعرہ تھے, جو عام 90% عالم اسلام اسی کے معتقد تھے اور ہے بھی کم و بیش, ابھی اس عقیدے کے مقابلے وہابیت کا عقیدہ بڑھتا جا رہا ہے, لیکن یہ عقیدہ چھایا ہوا تھا عالم اسلام میں, کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ کرنے والا خدا ہے. آپ کھانا کھانے کے بعد آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے, نہیں کھانے نے پیٹ نہیں بھرایا ہے, خدا نے بھرایا ہے. رات کے بعد دن آتا ہے, دن کے بعد رات آتی ہے, نہ دن نے رات کو لایا نہ رات نے دن کو لایا. اسی طرح سے آگ لگنے کے بعد اگر جل جاتا ہے, آگ نے نہیں جلایا ہے, یہ سنت الہی ہے کہ آگ کے بعد جل جاتا ہے. کھانے کے بعد پیٹ بھر کے, تو کھانے نے پیٹ نہیں بھرا ہے یا آپ کو طاقت نہیں دی ہے, بلکہ سنت ہے کھانا کھانے کے بعد پیٹ بھر جانا. وہ تمام اسباب کی سببیت کے منکر ہے, کوئی سبب نہیں ہے. لیکن یہ بھی ہر انسان سمجھتا ہے کہ بالکل غلط بات ہے. اسباب, آپ دیکھو جو گرمی تپش آپ محسوس کر رہے ہیں آگ کا اثر ہے, واقعا آگ ہی کا اثر ہے. پیاس کشتی خود پانی کا اثر ہے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ صلاحیت خدا نے دی ہے, پانی کو یہ صلاحیت خدا نے دی ہے, یہ اپنی جگہ پر. آگ کو تپش کی صلاحیت, جلانے کی صلاحیت خدا نے دی ہے, لیکن جلانے والی چیز آگ ہے. ایک گروہ جو مذہب اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ ہم تمام اسباب کو مانتے ہیں, ہر چیز کے لیے خدا نے ایک سبب بنایا ہے, اس کو بھی مانتے ہیں. سبب بھی مادی سبب بھی ہے, معنوی سبب بھی ہے, اس کو بھی مانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود تمام اسباب خدا کی ذات سے وابستہ ہے, اس کو بھی مانتے ہیں. شفا پانے کے لیے دوائی چاہیے, ڈاکٹر چاہیے. مجھے میرے ابھی میں پیاسا ہوں, پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. پانی پیوں تو پیاس بجھ جائے گی, لیکن پانی پینے کے ارادہ, پھر ہاتھ پڑھانا پانی کو اٹھانا, پھر پانی پینا, اور پھر پانی کیا نام اندر صحیح اپنا کام کرنا, یہ سب کے سب محتاج ہے کہ خدا میری مدد کرے. خدا نے میری, اگر مجھ پر ابھی فالش گرے یہ کام نہیں کر سکوں گا, میری منہ پر فالش گرے میں نہیں پی سکوں گا. دیکھ رہے آپ, یعنی اگرچہ واقعا پیاس بجھانے والا پانی ہے, لیکن ہر آن ہر دم میں محتاج ہوں خدا کی مدد کی طرف. وسیلوں کو بھی مانتے ہیں, وسیلے مؤثر بھی ہے, لیکن ان وسیلوں سے استفادہ کرنے کے لیے خدا کی مدد کی ضرورت ہے. عرض کیا, مولا امیر المومنین آپ یا علی کہتے ہیں, ان سے مدد مانگنے کے لیے اگر خدا مدد نہ کرے ممکن میرے ایمان ختم ہو جائے, میرے ایمان ختم ہو جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وسیلے, وسیلوں کو وسیلہ بنانے والا اور وسیلوں سے توسل کرنے کی صلاحیت دینے والا خدا ہے. ایاک نستعین کا معنی یہ خدا ہے, صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اگر وسیلوں سے مدد لی, وسیلے کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں. اگر ڈاکٹر سے مدد لی, ڈاکٹر کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں. اگر جڑی بوٹی سے مدد لی, کس کے ہیں؟ خدا کے ہیں. خدا نے یہ صلاحیت دی ہے. بس ان سے مدد لینا در حقیقت خدا سے مدد لینا ہے. اب خدا کے مقابل ہم اگر سمجھیں, یہ خدا کے مقابل میں ہے تو شرک ہوگا, لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ تمام کائنات خدا کی طرف محتاج ہے.
اور ان تمام کائنات کو بنانے والا خدا ہے، زندہ رکھنے والا خدا ہے، اس کو مؤثر بنانے والا خدا ہے، اس کے ذریعے ہم اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اس کے وجہ بھی خدا ہے، تو ان سے اگر مدد حاصل کریں تو کوئی شرک نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں فرمایا تعاونوا بالبر والتقوى، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکیوں میں. اگر مدد لینا، مدد مانگنا حرام ہے تو مدد کرنے کا حکم دینا بھی غلط ہے. تعاون ایک دوسرے کی مدد کیا کرو نیکیوں میں، ولا تعاون بالاثم والعدوان، برائیوں میں، گناہوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو. اس سے سمجھ میں آتا ہے جب مدد کرنے کو حکم دیا بس مدد لینا بھی صحیح ہے. اس کے بعد عرض کی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس اسباب مافوق الاسباب جائز نہیں ہے. اب یہ جواب کافی اس کے لیے کہ یہ فرق آپ کہاں سے قائل ہوتے ہیں. مافوق الاسباب میں مدد لینا جائز نہ ہو، لیکن ایک سوال ہے، حضرت آصف برخیا نے بلقیس کے محل کو صنعاء سے اٹھا کر، یمن سے اٹھا کر شام تک لے آیا، کسی ہوائی جہاز پر، کسی راکٹ پر، کسی چیز پر رکھ کر لایا، یا ایک ارادے سے پلک جھپکنے کی اس مختصر فرصت میں تخت بلقیس کو یمن سے اٹھا کر شام میں لایا؟ یہ مادی وسیلے سے لایا یا روحانی وسیلے سے لایا؟ وقال الذي عنده علم من الكتاب، اس ہستی نے کہا جس کے پاس کتاب کا ایک علم ہے، انا آتی کے بھی میں لاؤں گا اس محل کو، اس تخت کو آپ کی خدمت میں، قبل ان يرتد اليك طرفك، آپ کے پلک، آنکھوں کے پلک چپکنے سے پہلے، آنکھوں کے حرکت کرنے سے پہلے اس کو ادھر لاؤں گا. یہ کس قدرت سے لایا؟ مادی قدرت سے ہوائی جہاز پر رکھ کر لایا؟ نہیں، قدرت روحانی سے لایا. قبل ان يرتد اليك طرف، یہاں پر ہماری احادیث فرماتی ہیں، دیکھیے علی کے بارے میں کیا کہا قرآن نے، سَيَقُولُونَ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. تفسیر المیزان کا میں حوالے دیتا ہوں، آپ اس پر مطالعہ کریں، یہاں پر مفصل گفتگو ہے. جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اگر آصف برخیا جس کے پاس کتاب کا ایک علم ہے وہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے، تو وہ ہستی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ کیوں نہ کر سکے؟ آپ خدا کے فرشتوں کو دیکھیے، تمام انسانوں کے قبضہ روح کرنے والا کون ہے؟ اسرائیل ہے. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، تمہارے قبض روح کرنے والا ملک الموت ہے. بعض دوسرے آیت میں فرماتا ہے اتت ہو رسولنا، ہمارے نمائندے آتے ہیں، کیونکہ ملک الموت کے انڈر اور فرشتے ہیں، اس کی حکم کی پیروی کرتے ہیں. ایک سسٹم ہے، ممکن آپ کے دل رک جائے، خدا نہ خواستہ نہ ہو، دماغ رک جائے، لیکن ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسرائیل کے ہاتھ میں. دیکھو ایک جگہ پر بیٹھ کر ارادے سے عالم کے نظام موت کو چلاتا ہے، وہ آ کر آدمی کو ذبح نہیں کرتا ہے یا گولی نہیں مارتا ہے، پھر ملک الموت آ کر، دیکھو مادی وسیلوں کے ذریعے جان نہیں لیتا ہے، وہ روحانی طاقت کے ذریعے اس نظام موت کو چلاتا ہے. قرآن فرماتا ہے والمدبرات امرن، کائنات کے تدبیر کرنے والے فرشتے، یہ فرشتے کل کائنات کی تدبیر کرتے ہیں. فرشتے جو کائنات کی تدبیر کرتے ہیں، ٹی وی، ریڈیو یا ہوائی جہاز وغیرہ کے ذریعے نہیں کرتے ہیں، ارادے کے ذریعے کرتے ہیں. ارادے کو جس طرح سے میں ارادے سے اپنے ہاتھ کو اوپر کر سکتا ہوں، ارادے سے اپنے ہاتھ کو نیچے کر سکتا ہوں، فرشتوں کے ارادے اتنے قوی، ارادے کے مالک ہیں، کائنات کے نظم و نسق چلاتے ہیں ارادے سے. تو فرشتوں کے آپ مانتے ہیں کہ وہ عالم کی تدبیر کر سکتے ہیں، وہ خدا تو نہیں ہے. بغیر مادی وسیلے کے، بغیر دنیاوی جسمانی وسیلے کے عالم کے نظم و نسق چلا سکتے فرشتے؟ اسرافیل، عزرائیل،
میکائیل ایک نظام رزق کو چلاتا ہے، دوسرا نظام موت کو چلاتا ہے، تیسرا نظام علم چلاتا ہے، یہ پورا عالم کے نظام چلا رہا ہے۔ فرشتے معنوی روحانی طاقت کے ذریعے، تو پھر کیا ہوا؟ بس مافوق الاسباب کام کرنا، یعنی مادی وسیلوں کے بغیر کام کرنا خدا کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ حضرت آصف برخیالی بھی کام کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں، میں مادرزاد نابینا کو شفا دوں گا، میں مادرزاد نابینا کو شفا دیتا ہوں، میں برس کے بیماری میں مبتلا آدمی کو شفا دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، خدا کے اذن سے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر بھی تاویلیں، پتہ نہیں کچھ لوگوں کو کیا ہوا ہے، یہاں بھی تاویلیں کرنے لگے۔ آخر یہ جملہ انی، جو حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں مادرزاد نابینا کو بینا کرتا ہوں، میں مادرزاد میں برس کے بیماری میں مبتلا کو ٹھیک کرتا ہوں، اگر یہ جملہ خدا فرماتا اپنے لیے تو اس وقت آپ کیا مانا کرتے؟ عیناً یہی مانا کرتا، میں کرتا ہوں۔ اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں خدا نے یہی فرمایا تو وہاں پر مانا تبدیل کرتے۔ بھائی آیت کو جو مانا عربی زبان میں وہی مانا کرنا، کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ آپ کو حق کیا ملتا ہے تبدیل کرنے کی؟ یہ تحریف معنوی ہے۔ انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، اذن اللہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی شرعاً جائز ہو، یہ مانا نہیں ہے، واضح ہے، وہ تو ہمیں بھی اجازت ہے، مجھے بھی اجازت ہے شرعاً، اگر کر سکوں کسی مردہ کو زندہ کروں، یقیناً شرعاً اجازت ہے مردہ کو زندہ کروں، یا یہ نیک کام ہے نا، صرف ڈاکٹر کو اجازت تھوڑا ہے، ہمیں بھی اجازت ہے، نوادرزاد نابینا کو شفا دوں، لیکن مجھے شرعاً اجازت ہے، لیکن تکویناً، یعنی میری خلقت میں خدا نے یہ طاقت نہیں رکھی ہے کہ مردہ کو زندہ کروں۔ میں نے عرض کیا ایک تکوینی ہے، ایک تشریعی ہے، یعنی ایک وجود میں خدا نے یہ طاقت دی ہے، خدا نے حضرت عیسیٰ کو ایسی طاقت دی ہے کہ مردہ کو زندہ کر سکے، ایسی طاقت دی ہے کہ نابینا کو چشم دے سکے، آنکھ دے سکے، نور نظر دے سکے، تو اس کو اذن تکوینی، دیکھو میں شرعاً مجھے ہاتھ اوپر نیچے کرنے کی اجازت ہے، اس کو اذن تشریعی کہتے ہیں، تشریع یعنی قانون، مجھے اجازت ہے ہاتھ اوپر کو نیچے کروں، اذن تکوینی کیا ہے؟ یعنی میرے پاس قدرت ہو ہاتھ اوپر اور نیچے کرنے کی طاقت ہو، یہ اس کو اذن تکوینی کہتے ہیں۔ فرض کرو جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے کے حوالے سے شریعت میں حرام ہے میرے جھوٹ بولنا، منع ہے، اذن تشریعی نہیں ہے، لیکن تکوینی لحاظ سے خدا نے مجھے طاقت دی ہے جھوٹ بولنے کی، میں جھوٹ بھی بول سکتا ہوں۔ تو یہاں پر خدا نے حضرت عیسیٰ کو کیا دیا ہے؟ اذن اللہ، یعنی خدا نے وہ طاقت دی ہے کہ مردہ کو کیا کرے؟ زندہ کرے۔ بس حضرت عیسیٰ مردہ کو زندہ کرتے تھے کیا؟ کسی دوائی کھلاتے تھے، وہ خاص قسم کے مادرزاد نابینا کو دوائی کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے ٹھیک کرتے تھے، ارادہ کرتے تھے، کن فیکون، اس کن فیکون الہی کا مظہر ہے نبی اور امام، ارادہ کرتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا۔ بس حضرت عیسیٰ میں شرک لازم نہیں آتا ہے، جبکہ وہاں کوئی مادی وسیلے سے حضرت عیسیٰ نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ میں یہ مثال موجود ہے، حضرت آصف برخیا میں یہ مثال موجود ہے، فرشتگان خدا میں یہ مثال موجود ہے کہ انہوں نے مافوق الاسباب ذریعے سے کارنامہ انجام دیا۔ ان کے بھول یہی ہے، خدا اور غیر خدا میں فرق کیا سمجھتے ہیں؟ مافوق الاسباب کام کرنے والا خدا ہے، وسیلوں کے بغیر کام کرنے والا خدا ہے، غیر خدا وسیلوں کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ غلط اشتباہ اب دیکھ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ میں، حضرت آصف برخیا میں یہ غلط بات تھی۔ خدا اور غیر خدا میں بنیادی فرق یہ ہے کہ خدا وجود میں آیا ہے، کسی کی طرف محتاج نہیں ہے، ذات خدا وجود میں آنا بھی صحیح لفظ نہیں ہے، موجود رہنے کے لیے کسی کی طرف محتاج
نہیں, ہم موجود ہونے کے لیے محتاج ہیں کس کی طرف؟
خدا کی طرف.
ہم موجود ہونا چاہے محتاج ہو خدا کی طرف, خدا موجود ہونے کے لیے کسی کی طرف محتاج
نہیں.
خدا بے نیاز ہے موجود ہونے کے لیے, ہم موجود ہونے کے لیے نیاز مند ہیں. اس کے بعد کمالات کے حوالے سے, کمالات کے لیے خدا عالم, قادر, حی, سمیع, بصیر, 99 جو صفت بعض احادیث میں ہے, دعائے جو شرع کبیر میں 1000 صفت ہے, ان صفات کو اپنانے کے لیے خدا کسی کی طرف محتاج نہیں ہے. خدا کے صفات عین ذات ہیں, لیکن میرے اندر ایک صفت پیدا ہونے کے چلنے کے لیے, چلنے والا بننے کے لیے 2 سال انتظار کرنے کی ضرورت ہے. عالم بننے کے لیے چند سال کی ضرورت ہے, سکول میں جاؤں پھر عالم بن جاؤں. دیکھیں, ہم اپنے صفات کے لیے دوسرے کی طرف, خدا کی طرف محتاج ہیں. اور کام کرنے کے لیے خدا جو کام کرتا ہے اس کام میں کسی کی طرف محتاج نہیں ہے. ہم کام کرنا چاہیں مدد الہی کی طرف محتاج ہے, ورنہ خدا زندگی نہ دے, حیات نہ دے, ارادہ نہ ہے, ہم کچھ نہیں کہ بس ہم فقیر ہیں, ذات کے حوالے سے بھی, صفات کے حوالے سے بھی, اعمال کے حوالے سے بھی. خدا سے وابستہ ہے, میری ذات بھی خدا سے وابستہ ہے, میرے کمالات بھی خدا سے وابستہ ہے, میرا اعمال بھی خدا سے وابستہ ہے. خدا ذات کے لحاظ سے بھی بے نیاز, صفات کے لحاظ سے بے نیاز, اور اعمال کے لحاظ سے بھی بے نیاز. یہ بنیادی فرق ہے خدا اور غیر خدا کے درمیان. انبیاء اور ائمہ بھی تمام تر عظمتوں کے باوجود, تمام تر عظمتوں کے باوجود, اتنی عظمتیں جس کو بشر سوچ بھی نہیں سکتا, اس کے باوجود ذات کے لحاظ سے انبیاء اور ائمہ محتاج خدا, یعنی خدا نے ان کو وجود دیا ہے. ان کو خلق کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. ان کے کمالات جو لامتناہی کمالات ہے, عظیم کمالات ہے ہماری نسبت میں, ان کمالات کو تو دینے والا کون ہے؟ خدا ہے. اب وہ جو کوئی معجزہ دکھا رہے کار کرتے ہیں, ابھی اسے آیت معلوم ہے, باذن اللہ, اذن خدا سے, یعنی خدا کی مدد سے کام کرتے ہیں. کچھ فلاسفہ کہتے ہیں انبیاء اور ائمہ ہم سے زیادہ خدا کی طرف محتاج ہیں, انبیاء اور ائمہ ہم سے زیادہ خدا کی طرف محتاج ہیں. وہ کس طرح سے؟ فرض کے ایک ملازم ہے کسی کارخانے میں کام کرتا ہے, 5000 اس کا تنخواہ ہے, وہ کتنے کے لیے محتاج ہے کارخانے کی طرف؟ 5000 کے لیے. اس کارخانے میں بہت اعلیٰ قسم کے انجینئر ہے, 5 لاکھ تنخواہ دیتا ہے, وہ 5 لاکھ کے لیے محتاج ہے, یہ 5000 کے لیے محتاج ہے. اس کے احتیاج کم ہے, اس کے احتیاج زیادہ ہے, لیکن اس سے زیادہ احتیاج ہونا اس کے لیے عیب نہیں ہے. 5 لاکھ لینے والا 5 لاکھ کے لیے اگر محتاج ہے تو عیب نہیں ہے. اسی طرح سے انبیاء اور ائمہ اطہار, اتنی عظمت خدا نے ان کو عطا دی کی ہے, اتنی کمالات عطا کی ہے کہ تمام کمالات کے لیے خدا کی طرف محتاج ہے. میرے پاس ان کی نسبت میں کچھ بھی نہیں ہے, اسی تھوڑے سے کے لیے محتاج ہوں. تو عرض یہ کر رہا تھا, بعض اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن مردوں سے مدد لینا غلط ہے, یہ زندوں کے حوالے سے ٹھیک ہے, مردوں سے کیوں آپ مدد لیتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ قرآن کیا فرماتا ہے, اسلام کے نظر میں مردے سے معدوم نہیں ہوتا ہے, اللہ یتوفی النفس, خدا نفس کو پورا کا پورا لیتا ہے, انسان کے روح کو پورا کا پورا لیتا ہے. انسان کی حقیقت اس کی روح ہے, موت کے وقت روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے, معدوم نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ شہداء کے بارے میں کیا فرمایا, لا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات, خدا کے راہ میں جو مارے جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہنا, لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات, خدا کے راہ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھنا, نہ سوچنا کہ وہ مردہ ہے. بس شہید جب مردہ نہیں ہے, مردہ کہنا, مردہ سمجھنا حرام ہے, ناجائز ہے, قرآن کے خلاف ورزی ہے, تو امام شہداء, پیغمبر شہداء کس طرح سے مردہ ہو سکتا ہے؟ نماز میں السلام علیکم ایہا النبی, یہ پیغمبر کو خطاب کر کے کہتا ہے نبی ہمارا سلام ہو آپ پر. اگر آپ پیغمبر کو مردہ اگر سمجھتے ہیں تو کیوں خطاب کرتے ہیں؟ خطاب تو زندہ کو کرتے ہیں, مردہ کو نہیں کرتے ہیں. سارے مسلمان نماز میں یہی پڑھتے ہیں نا, السلام علیکم ایہا النبی ورحمۃ اللہ
وہ برکت ہوئی. اس بات کی دلیل ہے کہ نبی زندہ ہے, نبی زندہ ہے. تو اس حوالے سے مردوں کو زندہ سمجھنا منع ہے. اسی لیے اپنے عقیدہ توحید کو صحیح کرے, اپنے عقیدہ معاد کو صحیح کرے دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے. لیکن یہ بات مد نظر ہے, البتہ یہاں پر گفتگو آپ خود جانتے ہیں بہت مفصل گفتگو ہے, اس مختصر وقت میں نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ مد نظر رکھے. انبیاء سے ائمہ اور انبیاء کو ہم وسیلہ قرار دیتے ہیں, دعا خدا کی درگاہ میں کرتے ہیں, دعا خدا کی درگاہ میں کرتے ہیں, انبیاء اور ائمہ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں. عرض کے ٹاپ کر وسیلہ ہے, کھانا وسیلہ ہے, مادی وسیلہ, اسی طرح سے مقاصد کو حصول کے نبی اور امام وسیلہ ہے, لیکن دعا خدا کی درگاہ میں. آپ دیکھیے اسی لیے دعا کے بارے میں فرمایا دعا مخ العبادہ, دعا عبادت کی جان ہے, عبادت تو صرف خدا کی کر سکتے ہیں. قرآن میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین ادعونی استجب لکم, تم دعا کرو میں تمہاری دعا کو پورا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. یہاں سے معلوم ہوتا ہے دعا عبادت ہے. اس لیے خدا کی درگاہ میں جو ہم پیش کرتے ہیں وہ دعا ہے, کیونکہ دعا یعنی اس ہستی سے مانگنا جو ہستی اصلی سرچشمہ ہے آپ کے حاجات پورا کرنے کے لیے. توسل ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دینا جو خدا کے درگاہ میں مقرب ہے اور اعلیٰ درجات پر فائز ہے اور عالم خلقت میں مظہر صفات خدا ہے, ان کو وسیلہ قرار دینا اپنے مقصد کے حصول کے لیے. دنیا میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے. آخرت میں شفیع ہے, دنیا میں وسیلہ ہے, یہ خود نظام الہی میں شامل ہے. ان کی محبت دل میں آ جاتی ہے جب دنیا میں وسیلہ ہے, آخرت میں وسیلہ ہے. دنیا میں رحمت خدا کے ذریعے ہے, آخرت میں رحمت خدا کے ذریعے ہے. تو رحمت خدا کے حصول کے لیے ان کے دروازے تک انسان جائے گا, خود بخود ان کے ساتھ اپنا رابطہ صحیح کرے گا, خود بخود اہل حق کے کاروان میں شامل ہو جائے گا, خود بخود اس کاروان میں شامل ہو جائے گا جس کاروان کے میر نبی اور ائمہ اطہار ہیں. دنیا میں وسیلہ, آخرت میں شفاعت, کہ ایک فلسفہ یہی ہے کہ آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی دنیا و آخرت دونوں کی سعادت کا تعلق ان ہستیوں سے ہے, اپنا رابطہ ان کے ساتھ صحیح کریں گے, ان کے درگاہ میں جائیں گے. ان کے درگاہ میں, پاک ہستی کے درگاہ میں جانے والا پاک ہی ہو جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے علی کے درگاہ میں آنے والا معاویہ کی صفت کا حامل ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے علی کے درگاہ میں آنے والا نماز سے دور ہو, روزہ سے دور ہو, طہارت نفس طہارت عمل سے دور ہو؟ یعنی اہل حق کے کاروان میں جب شامل ہو جائے تو خود بہت کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑتا ہے. یہ تھوڑا سا اثر ایک دن اس کو کھینچ کر حق کی طرف لائے گا. اب بالمناسبہ آج شب شہادت سید سجاد ہے. سید سجاد دعا میں بے مثال دعائیں آپ سے منقول ہیں. صاحب سجاد آپ کی یادگار ہے. دعا جان عبادت, بندگی کیا؟ بندگی یعنی احساس کرنا پورے وجود کے ساتھ میں اس ہستی سے وابستہ ہوں. انسان جب دولت مند ہوتا ہے, بے احتیاج ہوتا ہے, اپنی بندگی کے احساس نہیں کرتا, مغرور ہو جاتا ہے. جب مشکل پڑ جاتا ہے اپنی کمزوری کا احساس کرتا ہے, خدا کے درگاہ میں جاتا ہے. دعا یعنی آپ ہمیشہ احساس کرو کہ آپ خدا کے طرف محتاج ہیں. عالم کے باطل خدا کے ہاتھ میں ہیں, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. کبھی غافل نہ ہو. سید سجاد کا پیغام نہیں ہے, کئی پیغام ہیں. عزاداری سید شاہ سید سجاد کا پیغام ہے, دعا سید سجاد کا پیغام ہے, گریا درا ہے حسین سید سجاد کا پیغام ہے, گریا درا ہے خدا سید سجاد کا پیغام ہے. ایسا پاک امام, عجیب امام ہے سید سجاد. آپ دیکھیے مدینہ میں جب انقلاب ہوا بنو امیہ خطر میں پڑ گئے.
بنو امیہ کے 100 خاندان
100 خاندان اور دوسرے جو بنو امیہ کے ہم نواز تھے وہ 300 400 خاندان امام کے دولت سرا کر رہے ہیں. امام کے زیر تکفل زیر سرپرستی رہے.
مروان بن حکم آل محمد کے دشمن نمبر 1 علی کے زمانے سے مسلسل آل محمد کے ساتھ دشمنی کرتا آ رہا ہے. اس نے اپنی بیٹیاں بھی امام کی خدمت میں رکھا, اپنی زوجہ اپنی بیٹیوں کو بھی امام کے حوالے کر کے باغ کے اختیار کیا. آپ عظمت کو دیکھیے, دشمن بھی جانتا ہے سید سجاد کو کل ہم نے اسیر کر کے لایا ہے, خاندان رسالت کو اسیر کر کے لایا ہے, ان کے مردوں کو قتل عام کیا ہے شہید کے, اس کے باوجود اس کو اتنا اطمینان ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو اس کے پاس رکھوں کوئی مشکل پیش نہیں ہو سکتا. اس کی بیٹی کہتی ہے کہ اتنی محبت ان چند مہینوں میں ہمیں ملی سید سجاد سے کہ پوری زندگی میں اپنے باپ سے اتنی محبت نہ ملی. یہ آل محمد کی تعلیم ہے. ہمیں اسی پر ناز ہے کہ جن ہستیوں کی ہم پیروی کرتے ہیں اتنی طہارت نفس طہارت عمل کے مالک ہیں. یہ ایک مثال ہے سید سجاد کی عظمت. سید سجاد میں نے کل عرض کیا سب سے مظلوم امام, بلکہ عرض کروں تمام انبیاء الہی کے درمیان, تمام اولیاء الہی کے درمیان, تمام ائمہ اطہار کے درمیان سید سجاد سے پڑھ کر کوئی مظلوم نہیں. کس نبی کس امام کے لیے پیش آیا کہ اس کے والد شہید ہونے کے بعد گھوڑے تیار کیے جائیں, اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیا جائے؟ کس کے لیے پیش آیا؟ کس نبی یا امام کے لیے پیش آیا کہ اس کے ناموس خاندان رسالت بے پردہ تازیانوں کے لیے زیر سایہ کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام؟ کس کے لیے پیش آیا کہ اس کے عزیز شہید ہو جائے 3 دن تک ہوئے بغیر تب بھی ریت پر رہ جائے ان کی لاش؟ یہ کس کے لیے پیش آیا؟ سید سجاد سے پڑھ کر کوئی مظلوم؟ میں نے کل عرض کیا امام ششم میں رو رہے تھے کہ میں نے جب دیکھا اپنے دولت سلام میں کہ سیدانے ایک کمرے سے دوڑتی دوسرے کمرے دوسرے سے تیسرے, شام غریبان کا وقت آیا یاد آیا کہ جب خیموں میں آگ لگی سیدانیاں کس طریقے سے پریشانی کے عالم میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ. امام کی خدمت میں عرض ہے مولا آپ تو صحیح و سالم تھے, سیدانیاں صحیح و سالم, آپ رو رہے ہیں لیکن سید سجاد کے دل پر کیا گزرا ہوگا جب آگ لگی اطفال حسینی پر آگندہ ہو گئے, شہزادی زینب جا کر جب اطفال حسینی کو جمع کر کے لاتی ہے کہ یہ اولاد اہل بیت شہید ہو چکے ہیں, دو چھوٹی بچیاں آپس میں بغلگیر پڑی ہوئی کسی جگہ پر, شہزادی زینب خوش ہو گئی چلی گئی دیکھنے کے لیے, کیا دیکھتی ہے؟ دیکھتی ہے کہ دونوں کے جسم میں جان نہیں. سید سجاد اب جب شام پہنچ رہے ہیں آپ کی حالت کیا ہے خدا جانتا ہے. 5 لاکھ کا شہر ہے, حکم ہوا پورا شہر میں چراغان کیا جائے, لوگ خوشیاں منائے, عید کا سامان دروازے ساعت پر کئی گھنٹے روکے گئے ہیں. ساعت کا عربی زبان معنی ہی کئی گھنٹے ہیں, انہیں روکے گئے تاکہ امام اور اہل بیت کے استقبال کے لیے یا بہتر کہوں توہین کرنے کے لیے حالات تیار کیا جائے. شام والے تیار ہو گئے, جب اسرائے آل محمد شام میں داخل ہو گئے, اب سید سجاد کی مظلومیت کو دیکھیے, بالائے نیزہ کربلا سے شام تک سر حسین, جوان بیٹا ہے, بابا کے سر کی حمایت نہیں کر سکتا, چاچا کے سر کی حمایت نہیں کر سکتا, نہ معلوم کتنے بار زمین پر گرا. خدا سہل سائدی کا واقعہ ہے کہ میں جب شام میں پہنچا دیکھا بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، عید کا سماں ہے، کسی سے پوچھنے کی کوشش میں تھا، چند آدمی کسی کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس گیا، کہا کہ لوگوں بتاؤ شام والوں میں پیغمبر کا صحابی ہوں، شام والوں کے کوئی خاص تہوار ہے کہ مجھے معلوم نہیں، کہا کہ سحر نہ معلوم آسمان کیوں خون کا آنسو نہیں بہاتا ہے، خون کی باران خون کی بارش نہیں ہوتی ہے، بے فرزند پیغمبر شہید ہو چکے ہیں، آل محمد اسیر ہو کر اسی شہر میں آ رہے ہیں اور یہ مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں سے کس طرف سے نشاندہی ہوئی، جب چلا گیا ایک روایت کے مطابق سہل کہتے ہیں سید سجاد کی خدمت میں پہنچے ایک جوان تھا، میں نے عرض کیا اے اسیر آل محمد، میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، کوئی حکم ہو تو فرمائیے۔ امام نے فرمایا سہل اگر کر سکتے ہو حامل سر حسین اہل بیت کے سر اٹھانے والوں کو کچھ دور کرے، تھوڑا سا آگے جائے تاکہ اشقیا کی نگاہیں سیدانے اوپر نہ پڑے۔ روایت میں جب آل محمد شام داخل ہوئے دشمنوں نے نیزوں کے پشت کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بچوں پر حملہ کرتے تھے، سیداریوں پر حملہ کرتے تھے، چھتوں کے اوپر سے پتھراؤ کرتے تھے، چھتوں کے اوپر سے آگ گراتے تھے۔ روایت میں آگ کے کنکارا سید سجاد کے اماں میں پر آیا، آپ کے دست مبارک بند ہے، آپ کے پائے مبارک بند ہے، یہ آگ آنا تھا، آپ کا اماں میں جل گیا، آپ کے سر ادھر پر اثر کیا، جس طرح سے شام غریبات میں یہ واقعہ پیش آیا یہی واقعہ شام میں دوبارہ پیش آیا۔ دشمنوں نے آل محمد کو مزید اذیت دینے کے لیے باعزت انسانوں کے لیے جسمانی مصیبتیں قابل برداشت ہے، روحانی اذیتیں ناقابل برداشت ہے، اعلان ہوا ہم آل محمد کو بیچنے کے لیے غلاموں کے کنیزوں کے بازاروں میں لے جاتے ہیں۔ آل محمد بہت پریشان ہوئے، پھر یہودی اور عیسائیوں کے محلات میں لے گئے، ان کے علاقوں میں لے گئے، ان سے کہا گیا انہی کے آبا و اجداد نے مدینے سے یہودیوں کو عیسائیوں کو باہر نکالا ہے، تم انتقام لینا چاہتے ہو انتقام لے سکتے ہو۔ ایک شعر مقتل کی کتابوں میں آیا ہے، سید سجاد سے فرمایا اقاد فی الدلیل فی الدمشق اننی من الزنج عبد غاب عنه نصير فیا لیت امی لم تلدنی ولم اکن یزید یرانی فی البلاد اسیر۔ ایک امام کے مقصد خدمت مقصد امامت انتہائی عظیم ہے، لیکن اتنی مصیبت گیا، کہا یزید اور امیر شام کی تعریفیں کی، علی اور آل علی کی مذمتیں کی، سید سجاد نے برداشت کی، آخر میں فرمایا یزید تھی مجھے اجازت دو اس ممبر پر جاؤں، آپ نے ممبر کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا، ان لکڑیوں پر بھی چڑھوں، ایسی بات کروں جس میں خدا کی خوشنودی ہو لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو، خدا کی خوشنودی ہو لوگوں کے لیے فائدہ ہو۔ یزید اجازت دینا نہیں چاہتا، لیکن حاضرین نے کہا یزید اس کو اجازت دے، کمزور ہے، بچہ ہے، نحیف ہے، بیمار ہے، جب یہ ممبر پر جائے گا خود بخود رسوا ہو جائے گا، آپ کے برحق ہونے کی مزید دلیل مل جائے گی۔ یزید مجبور ہو کر امام کو اجازت دیتا ہے، فرماتا ہے کوئی اگر مجھ کو پہچانتا ہے تو صحیح، نہیں پہچانتا میں اپنی معرفی کرتا ہوں۔ اب معرفی کرنے لگا، خدا نے ہم کو فضائل عطا کی ہیں، خدا نے ہمیں کمالات عطا کی ہیں، خدا نے ہمارے شان قرآن میں آیات نازل کی ہیں، احمد مختار ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، سید شہدا حمزہ ہم میں سے ہیں، علی فاتح کفر جدر حنین ہم میں سے ہیں، حسین کربلا کے میدان میں پیاس ذبح ہونے والا ہم میں سے ہیں۔ سید سجاد نے اپنی معرفی کی، فرمایا کوئی مجھ کو جانتا ہے تو ٹھیک، نہیں جانتا ہے تو میں زمزم کا فرزند ہوں، مینا کا فرزند ہوں۔ اس طرح سے اپنی مقامات بیان کیے، اگر اس اسلام باقی ہے، اگر انسانیت باقی ہے، اگر حج باقی ہے، اگر بنا باقی ہے، اگر کعبہ باقی ہے، ہماری بھی دولت باقی ہے۔ لوگوں ہمیں پہچانو کہ یزید اور بنی امیہ کے دھوکے میں نہ آنا۔ اس طرح سے امام نے اپنے خاندان کے فضائل بیان کیا، یزید پریشان ہو گیا، مؤذن کو حکم دیا اذان کہے، مؤذن نے اذان دی، جب پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں پر امام نے مؤذن سے فرمایا رکو رکو، مؤذن رک گیا، فرمایا یزید یہ بتاؤ یہ محمد جس کی نبوت کا گواہی دیتے ہو تمہارا نانا ہے یا میرا نانا؟ اگر تم کہو گے تمہارا نانا ہے تو دنیا جانتی ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اگر میرا نانا ہے یہ بتاؤ آل محمد کو کیوں شہید کیا، آل محمد کو کیوں اسیر کیا؟ سید سجاد نے مسجد میں یزید کو رسوا کیا، شہزادی زینب نے دربار میں یزید کو رسوا کیا، لیکن سید سجاد کی عظیم ذمہ داری ہے، عرض یہ ہے کہ جب سید سجاد دنیا سے چلے گئے، آپ کا ایک اونٹ تھا، 25 سال آپ نے اس اونٹ کے ساتھ سفر کیا تھا، لیکن کبھی ایک تازیہ نے بھی اس اونٹ پر نہیں مارا تھا۔ امام کو پتہ ہے نا تازیہ نے کا معنی کیا ہے، آپ نے تازیانوں کی داستان کربلا سے مدینے تک شام تک دیکھا تھا، ایک تازیانے بھی نہیں مارا تھا۔ جب آپ کی وفات ہوئی یہ اونٹ آتا ہے آپ کے مزار پر، آپ کے قبر پر آ کر اتنا اپنا سر مارتا ہے، آخر میں جان دے دیتا ہے، آل محمد کی درگاہ میں جانور بھی اتنے با وفا ہو جاتے ہیں، لیکن آل محمد کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اس طرح سے یہ زخم سید سجاد کے دل پر رہا، جب بھی ٹھنڈا پانی پہنچتا کربلا کی یاد، جب بھی کھانا پہنچتا حسین کی یاد۔ خدا نے عرض کے مولا کب تلک آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے ایک فرزند گم ہو گئے تھے، وہ زندہ تھے، اتنے روئے اتنے روئے کہ نابینا ہو گئے، میری نگاہوں کے سامنے ایسے 18 عزیز ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جن کی مثال روئے زمین پر نہیں ملتی تھی، میں کس طرح سے نہ رو؟ سید سجاد یاد حسین، یہ عزاداری سید سجاد کی کاوشم کا نتیجہ ہے۔ سید سجاد آپ گھر میں بیٹھ کر خلوت میں رو سکتے تھے، لیکن ہمیں عزاداری کے پیغام دینا چاہتے ہیں، خون حسین کو زندہ رکھنا ہے، غم حسین کو زندہ رکھنا ہے۔ قصائی کے پاس پہنچتے تھے، پوچھتے تھے قصائی تم نے اسے کھانے پہ کھلایا ہے، پانی پلایا ہے؟ عرض کرتے تھے اپنے رسول اللہ ہم مسلمان جانور کو پیاسا زبان نہیں کرتے، کربلا کی طرف رخ کرتے، السلام علیک یا بابا، بابا میرا سلام ہو، مسلمان جانور کو پیاسا زبان نہیں کرتے۔
اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔